السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 7. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پچھلی آیتوں میں امن کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ اگر کوئی سپاہی، اگر کوئی دشمن قوم کا آدمی آپ سے پناہ طلب کرے اور امن طلب کرے، تو آپ اس کو اس کی امن کی جگہ یا حفاظت کی جگہ پہنچا دیں. اب وہ مسلمانوں کی حفاظت میں رہے گا، اور اب اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ یا ایسی کارروائی نہیں کی جا سکتی جس سے اس کو نقصان پہنچے. اور سورۃ توبہ میں آپ دیکھیں گے اور سورۃ انفال میں بھی ہم نے دیکھا کہ دراصل یہ سارے اصول بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو واقعات پیش آ رہے تھے صلح حدیبیہ کے بعد سے، جب کفار مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا، اور جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا. تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ معاہدوں کو توڑنا جوڑنا یہ ساری باتیں چل رہی تھیں، اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم قوموں نے غداری کی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور بعد کے دوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہسٹری آج تک جاری ہے. تو یہاں پر پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دی جائے، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا تو کچھ دو تین جو اہم واقعات تھے وہ رہ گئے تھے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو پناہ دینے کی بات کی گئی کہ مسلمان پناہ دے دیتے ہیں اگر کسی کو، تو کس طرح سے اس کی پاسداری کا لحاظ رکھا جاتا ہے. اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں ایسے کیے گئے معاہدوں کی وجہ سے یا دی گئی حفاظت کی وجہ سے غیر مسلموں نے فائدہ اٹھایا، لیکن مسلمانوں نے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو نہیں توڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ کیا گیا تو صلح حدیبیہ میں، آگے بھی ہم اس کا واقعہ آ رہا ہے پڑھیں گے، کہ عین صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، شرائط منظور کی جا چکی تھی لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے معاہدے پر. اس وقت آپس کے معاملہ جو طے کیے جا رہے تھے، تو سامنے کفار مکہ کے سردار تھے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن عین وقت پر جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ساتھ لے جائیے، مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہ چھوڑ کر جائیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ کے رسول بھی رحمت للعالمین تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسلمانوں کو ان کا خیال رکھنے والے، ان کو چاہنے والے تھے. صحابہ کرام کا بھی دل بھر آیا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ چونکہ معاہدے کی بات چیت طے ہو چکی ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ کے رسول نے عہد کی پابندی کی کہ ان کو واپس بھیج دیا اور ان سے کہا کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے لیے کوئی راہ نکال دے گا. تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان جب معاہدہ کر لیتے تو اپنی طرف سے کوئی اس میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، یعنی اتنا زیادہ وہ لوگ وعدوں کا لحاظ کرتے تھے. اب یہاں پر امن دینے کی جو بات آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہو گیا اور آپ ام ہانی کے گھر پر تھے، آپ غسل فرما رہے تھے، پردے میں تھے، ام ہانی آ کر پکارتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہتی ہیں کہ دیکھیے علی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے فلاں بیٹے کو، یعنی پہلے شوہر کے بیٹے کو جو کہ کافر اور مشرق تھا، اس کے بیٹے کو امان نہیں دے رہے ہیں، جبکہ میں اس کو امان دے چکی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دی ہے اس کو ہم نے بھی امان دے دی. یہ بخاری کا واقعہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نان مسلم ہے، بظاہر صاف طور سے نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن کسی مسلمان خاتون نے اگر ان کو امان دے دی تو وہ امان مانی جائے گی اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، نہیں ان کی حفاظت کی جائے گی. پھر ایسے ایک کوئی واقعات نہیں ہے، بلکہ ہم کو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اگر کوئی مشرق امان مانگے تو تم اس کو، اگر تم نے امان دے دی ہے تو پھر تم اس کو حفاظت کے مقام پر پہنچا دو. تو یہ دراصل امان ہوتی ہے. دیکھا جائے تو پناہ یا امان دراصل یہ وعدے کو پورا کرنے کی ہی ایک قسم ہے، جس میں پناہ لینے والے کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ پناہ دینے والا اس کی جان و مال کی دشمنوں سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، اور وہ خود بھی اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب خوزستان فتح ہوا، یعنی ایران کا جو شہر تھا اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، کہ ایک مقام شاہپور کا واقعہ پیش آتا ہے۔ جب مسلمانوں نے اس شہر کا محاصرہ کیا تو ایک دن شہر والوں نے خود ہی شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور نہایت اطمینان سے اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ مسلمانوں کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو شہر والوں نے بتایا کہ اب ہم تو تم کو جزیے کی شرط پر امان دے چکے ہیں، یعنی تم لوگوں نے ہم کو امان دے دی ہے، تو اب جھگڑا کیا رہا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے ہم کو کہ دیکھیں، یہ جو امان دی جاتی ہے یہ جنگ سے پہلے دی جاتی ہے۔ یہ جو جزیے کی شرط وغیرہ لگائی جاتی ہے، جزیہ دراصل ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے، اگر سامنے والی کنٹری جو غیر مسلم ہے وہ اسلام نہیں لانا چاہتی تو اس کو مسلمانوں کی حکومت کے انڈر میں رہنا ہوگا اور اس کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اس ٹیکس کے بدلے مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ جنگ سے پہلے یہ شرط لگائی جاتی ہے، دوران جنگ یا فتح کے بعد یہ سب نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کو فتح ہونے ہی والی تھی تو سب کو حیرت ہوئی کہ بھلا امان کس نے دی۔ جب معلومات کی گئی، تحقیقات کی گئی، تو پتہ چلا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھپ کر امن کا ایک پرچہ لکھ کر دے دیا ہے۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کہ ایک غلام کی امان حجت نہیں ہو سکتی، یعنی اگر ایک غلام نے امان لکھ کر دی ہے تو ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد اور غلام کو نہیں جانتے۔ ابھی جب معاملہ اس طرح سے پیش آیا تو لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جو کہ اس وقت امیر المومنین تھے۔ جواب میں امیر المومنین نے جو لکھا کہ مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے، اور جس کو اس نے امان دی ہے تمام مسلمان سمجھے اس کو امان دے چکے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک غلام کے امان دینے پر، جبکہ مسلمان ابھی ان کو فتح ملنے ہی والی تھی، لیکن ایک غلام کے وعدے پر انہوں نے وہ امان دے دی، اس کو مان لیا۔ پھر ام ہانی کا واقعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ بخاری میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی اسی راست بازی کا، یعنی مسلمان جو وعدے کے اتنے زیادہ پابند تھے، اس بنا پر دشمنوں نے مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیا کئی دفعہ۔ جب ایران اور عراق کی جنگیں ہو رہی تھیں اور ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سپہ سالار تھے، تو اس وقت ایران کی فوج کا ایک سپہ سالار تھا، بتایا جاتا ہے جیپان اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ جب یہ گرفتار ہو گیا، ان لوگوں کو شکست ہو گئی اور یہ شخص گرفتار ہو کر آ گیا، لیکن جس مجاہد نے اس کو گرفتار کیا تھا وہ مجاہد اس کو پہچانتا نہیں تھا، تو اس ایرانی غیر مسلم سپہ سالار نے اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے وعدہ کیا کہ میں تم کو دو غلام دوں گا اور میں تم سے امان حاصل کرتا ہوں۔ تو غلام نے اس کو امان دے دی۔ اب کسی اور نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو سپہ سالار ہے، غیر مسلم قوم کا، ان کی جنگ کے فوج کا کمانڈر ہے۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اس کو، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے صورتحال دیکھ کر فرمایا، اگرچہ ایسے دشمن کو چھوڑ دینا ہمارے حق میں بہت نقصان دہ ہے۔ ظاہر صفت نے اتنا بڑا سپہ سالار ہے، کمانڈر ہے فوج کا، اس کو چھوڑ کیسے دیا جائے گا جو کہ اسلام کا دشمن ہے؟ تو ایسے وقت میں چھوڑ دینا، حالانکہ جب وہ گرفتار ہو چکا ہے جبکہ، تو چھوڑ دینا مسلمانوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے، نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اسے ایک مسلمان پناہ دے چکا ہے اس لیے بد عہدی جائز نہیں، چنانچہ اس امان کی بنا پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی واقعات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ذہن میں سوالات ہو سکتا ہے آ رہے ہوں آپ کے، کل جو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ اچھا اتنی سخت آیتیں کیسی ہیں، تو وہ آیتیں دراصل اس وقت ان لوگوں کے لیے تھیں جو مکہ میں بلا وجہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے آئے تھے، ابھی تک مسلسل مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی، مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے آ رہے تھے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے، مکہ میں غیر مسلموں کا کیا کام، وہ تو توحید کا گڑھ تھا، تو توحید ہی وہاں پر، توحید کے علم بردار ہی وہاں پر رہ سکتے تھے، مشرکوں کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا وہاں پر۔ تو وہ 4 مہینے کی ان کو جو مہلت دی گئی تھی، اس میں ان کے لیے تھا کہ 4 مہینے تم چل پھر لو، اب اس کے بعد پھر تم نکل جاؤ، اور اگر پھر جب تم نہیں نکلتے تو پھر اس صورت میں ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اس صورت کے لیے وہ، اس سچویشن کے لیے وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ اسی طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ، جیسے کل آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کل کے لیسن میں، کہ جو صلیبی جنگیں ہوئیں ان لوگوں نے جب بیت المقدس مسلمانوں سے حاصل کیا یا اسپین کو جب انہوں نے فتح کیا تو یقین جانیے کہ اس وقت اسپین کے پورے بازار روڈز مسلمانوں کی لاشوں سے بھرے پڑے تھے۔ اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان بادشاہ نے معاہدہ کیا اس کے ساتھ، عیسائی بادشاہ کے ساتھ، تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان لوگوں کو پناہ دے دیتے ہیں جو فلاں فلاں محل میں جمع ہو جائیں، تو جو مسلمان عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کو پناہ دے دی جائے گی اور ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس نے دھوکے سے بلایا اور وہاں پر سارے کے سارے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، ان کا مال بھی ہتھیا لیا اور کچھ لوگ جو زندہ بچے تھے ان کو کسی اور ملک کے ہاتھوں بیچ دیا غلام بنا کر، اور سونا چاندی زیورات سب ان سے زبردستی ہتھیا لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ یہ ان کے وعدے ہیں، یہ عیسائی بادشاہ کا وعدہ تھا، اس نے علل اعلان یہ معاہدہ کیا اور کھلم کھلا یہ کہا کہ فلاں محل میں جو لوگ جمع ہوں گے ان کو جان کی امان دی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے کھلم کھلا معاہدے کی خلاف ورزی کی، کہ عورتوں اور بچوں کو مروا دیا اور جو بچے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا اور ان کا سونا زیورات سب ہتھیا لیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کے وعدے ہیں اور ایک طرف یہ عیسائی بادشاہوں کے وعدے، کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیوں؟ کیونکہ منافق کی علامت کہا گیا ہے وعدہ خلافی کرنا، اور جو چار علامتیں پائی جاتی ہیں نا منافق میں، کہ جب وعدہ کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمان اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، تو اگر کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دی جائے گی، اس کی حفاظت کی جائے گی، اور مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان کس طرح سے وعدوں کی پابندی کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان نہیں دیکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ اسی آیت کی تھوڑی سی تشریح تھی جو رہ گئی تھی، تھوڑا سا الفاظ کے روٹ ورڈ بھی رہ گئے تھے، وہ بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں تو اچھا ہوگا۔ فسیحو کا جو لفظ ہم نے پڑھا تھا، بس چل پھر لو، آیت نمبر دو میں، اس کا روٹ ورڈ سین یا ہا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا کل کہ سیاحت اس کے معنی ہوتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں فراخ جگہ میں چلنا پھرنا، سیر و سیاحت کرنا، خواہ وہ کسی بھی غرض سے ہو، چاہے تفریح کی غرض سے ہو یا پھر کچھ اور دیکھنے کے لیے، یہ وسیع میدان میں مختلف سمتوں میں سفر کرنا، یہ فسیحوں کے معنی ہیں۔ پھر مرصد ہم نے پڑھا تھا کہ گھات میں، را سواد دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تاک میں بیٹھنا، گھات لگا کے بیٹھنا، گھات میں بیٹھنے والے کو مرصد کہتے ہیں۔ تو یہ کل کے الفاظ کے روٹ ورڈ تھے۔ آگے آئیے آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف یکون للمشرکین عهد عند اللہ و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف سے بات شروع کی گئی ہے، اور یہاں پر کیف دراصل سوال کے لیے ہوتا ہے نا، یہ جب کوئی بات کرنے کا انداز اس طرح سے ہو کہ آپ اس کی نفی کرنا چاہ رہے ہوں، تو بعض اوقات اس کو اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہی باتیں چلتی آ رہی ہیں جو معاہدات تھے یا پھر چار مہینے کی جو ان کو وارننگ دی گئی تھی۔ یہاں پر بات کی گئی کہ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ جب صلح حدیبیہ کی گئی ہجرت کے چھٹے سال، تو اس وقت صلح حدیبیہ میں کچھ مسلمانوں کے حلیف قبائل تھے اور کچھ مشرکین کے حلیف قبائل تھے، جیسے کہ بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو زمر وغیرہ، جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے۔ اور جب اعلان برات ہوا تو ان سے معاہدے کی میعاد بھی ابھی 9 مہینے باقی تھے۔ تو اب جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ایسا ہوا، یعنی جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو اس وقت آپس میں ہی معاہدہ کیا گیا تھا کہ کچھ حلیف قبیلے کفار مکہ کے تھے اور کچھ حلیف قبیلے مسلمانوں کے تھے۔ تو دراصل جو حلیف قبیلے ہوتے ہیں تو اگر کوئی حلیف قبیلہ کسی دشمن کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دے تو بھی دراصل معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے مسلمانوں نے جو مسلمانوں کے حلیف قبیلے تھے ان پر بلا وجہ حملہ کیا، ان کا قتل کیا اور کھلم کھلا معاہدہ توڑ دیا۔ یہ تک بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ پناہ طلب کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کے پیچھے وہ لوگ چھپنے لگے، لیکن مکہ والوں نے کعبۃ اللہ کے پیچھے بھی ان کو قتل کیا اور ان کو پناہ نہیں دی۔ تب یہ کیا تھا؟ دراصل کہ کھلم کھلا مسلمانوں سے خلاف ورزی تھی، عہد کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ یہاں پر کیفا کا لفظ آیا ہے نا، اور جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ استفہام نفی کے لیے آتا ہے، یعنی جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے، یعنی جن لوگوں نے عہد کی پابندی کی تھی ان سے تو باقی رہے گا، لیکن جن لوگوں نے عہد کی پابندی نہیں کی تو ان سے اب معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اب یہ کھلم کھلا دراصل اعلان جنگ تھا، اور مسلمانوں کا جو حلیف قبیلہ تھا جس کی کفار مکہ نے ان کے ساتھ لڑائی کی، تو وہ حلیف قبیلہ مسلمانوں کا اللہ کے رسول کے پاس وہ لوگ آئے اور اللہ کے رسول سے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، کفار مکہ نے کھلم کھلا اس معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے اور آپ کے دشمن قبیلے کا ساتھ دیا۔ اور جو بنو خزاع جو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جن جو حلیف تھے ان کو ختم کر دیا، یعنی ان کے ساتھ لڑائی کی، تو دیکھا جاتا ہے ایک عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اچھا میں اب تمہاری مدد کرنے میں حق بجانب رہوں گا۔ قریش کی جو عہد شکنی تھی دراصل یہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ تین شرطیں ان کے سامنے رکھ دیں، یعنی ڈائریکٹ جنگ نہیں کی ابھی بھی، جبکہ ان کی طرف سے کھلم کھلا معاہدے کی خلاف ورزی ہو چکی تھی۔ چھ ہجری میں جو واقعہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، تو اس کی خلاف ورزی انہوں نے کھلم کھلا کر دی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ ان سے جنگ نہیں کی بلکہ ان کے سامنے تین شرطیں رکھی کہ بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، یعنی جن لوگوں کا انہوں نے خون بہایا تھا، جن کا قتل کیا تھا اس کا خون بہا ادا کیا جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ بنو بکر دراصل قریش کا حلیف قبیلہ تھا۔ تو جن لوگوں نے بنو خزاع کو تکلیف دی یا ان کے لوگوں کو قتل کیا، تو اب قریش کو چاہیے کہ وہ اس سے ان سے دستبردار ہو جائیں، ان کی حمایت سے، بنو بکر کی حمایت سے۔ اور تیسرا یہ تھا، تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ جب یہ تین شرطیں اللہ کے رسول نے ان کے سامنے پیش کی تو کہا جاتا ہے کہ جو کفار مکہ کا نوجوان طبقہ تھا وہ لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم سب شرطیں نامنظور کرتے ہیں، ہاں تیسری شرط ہم کو منظور ہے، یعنی معاہدہ ختم ہو گیا حدیبیہ کا۔ اب جب یہ اعلان کر دینے کے بعد جب ابو سفیان کو اور جو وہاں کے مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے سردار، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا اور یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ ابھی تین جنگوں میں یہ مسلمانوں سے ہزیمت اٹھا چکے تھے، اتنا بڑا انہوں نے جو لشکر لے کر آئے تھے یہ لوگ خندق میں، اور کس طرح سے ایک مہینہ وہاں خوار ہو کر ان کو آخر کر واپس جانا پڑا تھا بغیر کچھ ہاتھ آئے۔ تو یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی قوت اور طاقت ہے جو مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے اور ہم مسلمانوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان کو احساس ہوا کہ معاہدہ ختم کر دیا گیا، ان لوگوں نے ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان آ کر اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، ایون کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک گئے سفارش کرنے کے لیے اور یہ درخواست کرنے لگا کہ معاہدہ ختم نہیں کیا ہم نے بلکہ معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے میں آیا ہوں، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اور یہی ان کی جو بد عہدی تھی دراصل مکہ پر چڑھائی کرنے کا سبب بنی اور مکہ فتح ہوا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بد عہدی ہے اس کی تعلیمات اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا اتنا زیادہ کہ کوئی قوم آپ کے ساتھ بد عہدی کر رہی ہے تب بھی آپ اس پر چھپ کر وار نہ کرو بلکہ کھلم کھلا معاہدہ توڑ دو اور ان کو کہہ دو کہ اب یہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ جب ابو سفیان آئے اور اس نے کہا کہ میں نے تو معاہدہ واپس بحال کر دیا، تو اب یہ اس کی یک طرفہ بات تھی، اس کی بات پر کون یقین کرے گا، کیونکہ انہوں نے خود کھلم کھلا معاہدہ توڑا تھا اور اب یہ یک طرفہ یہ کہنے آیا۔ تو اب اگر معاہدہ توڑا جا رہا ہے اور مکہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی اور اس کے بعد پھر اعلان کیا گیا کہ یہاں سے سب لوگ نکل جائیں، تو تم نے خود پہلے عہد کی پاسداری نہیں کی، تم نے خود عہد نہیں نبھایا، اسی لیے یہاں پر جو بات کی گئی ہے مشرکین سے کی گئی ہے، کیونکہ دو دفعہ کیفا کا لفظ آ رہا ہے تو اس پر بھی آپ لوگ غور کریے گا۔ تو پہلی دفعہ جو کیفا ہے دراصل وہ مشرکین کے لیے آیا ہے کہ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ وہ عہد کی خلاف ورزی کریں یا بد عہدی کریں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے کا مطلب یہی ہے کہ جو وعدے کو نبھائیں گے۔ تو مسلمان کو یہی تاکید کی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ وعدہ نبھانا مسلمان کا کام ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ کے نام سے، اور ہر دفعہ یہودیوں نے اللہ کے رسول کے خلاف اس معاہدے کے خلاف ورزی کی اور اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوئے، کئی دفعہ ہوئے۔ یہ بات بھی آپ لوگ سیرت میں پڑھیں گے ہم لوگ کہ ایک قبیلے کے لوگ تھے کچھ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھیجئے۔ اللہ کے رسول نے 10 آدمی ان کے ساتھ بھیجئے جو کہ فقیہ تھے، عالم دین تھے، حافظ تھے، قاری تھے، بہت ہی مشہور یہ لوگ تھے۔ جب ان کو 10 لوگوں کو ساتھ بھیج دیا تو ان لوگوں نے غداری کی اور ان کو قتل کر دیا، دھوکے سے شہید کر دیا۔ پھر یہی واقعہ اور مزید پیش آیا، عقل اور کارا یہ 2 قبیلے تھے بہت مشہور، انہوں نے بھی مسلمانوں کو دھوکے سے قتل کیا۔ اللہ کے رسول کے پاس ان کا سردار آیا اور اس نے کہا کہ ہم کو کوئی اچھے لوگ چاہیے اور ہم کو امید ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ ابھی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے جب تقریباً 70 صحابہ کرام کو جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور چوٹی کے عالم دین تھے، جو حافظ تھے، قاری تھے اور اللہ کے رسول کے سائے میں تربیت حاصل کر رہے تھے، بہت ہی بہترین لوگ تھے یہ، 70 لوگوں کو ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے کر دیا اور ان لوگوں نے دھوکہ دے کر ان 70 کے 70 مسلمانوں کو، صرف ایک یا 2 صحابی اس میں سے بچے تھے، ان کو سب کو ان لوگوں نے دھوکے سے شہید کر دیا۔ اور اس واقعے پر اللہ کے رسول کو بہت تکلیف پہنچی تھی، بہت زیادہ۔ آپ تصور کریں نا کہ جن کی تربیت اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کی، اتنے بہترین لوگ، ایک ساتھ بیک وقت ان کا شہید کر دیا جانا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ تو اس طرح سے بدعہدی کرتے رہے۔ اب یہ سب یہ لوگ بدعہدی کرتے رہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے وعدے کو پورا کرنے کی خاطر کتنی دفعہ اپنے ذاتی مفادات کو بھی قربان کر دیا۔ ذاتی کیا مطلب؟ اسلامی مفادات کو۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جنگ بدر جو پیش آئی تھی اس میں کتنے کم لوگ تھے، کہا تھا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد، یہ غزوہ بدر میں جب شرکت کے لیے روانہ ہوئے لیکن راستے میں کفار قریش کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک ان سے وعدہ نہیں لے لیا کہ تم لوگ جنگ میں شرکت نہ کرنا، اب ان کو مجبوراً وعدہ دینا پڑا۔ جب یہ واقعہ انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آپ سنیے گا، کہ مدینہ چلے جاؤ اور جنگ کی اجازت نہیں دی اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو اللہ کی مدد درکار ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حالانکہ اس وقت ایک ایک شخص کی ضرورت تھی لیکن ان کے وعدے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو لوٹا دیا۔ تو آپ دیکھنے کہ کس طرح سے مسلمان اپنے وعدے کا لحاظ کرتے تھے اور اس کو پورا کرتے تھے۔ پھر یہ جو 70 لوگ شہید کر دیے گئے تھے، ان میں سے ایک شخص کو کسی نے چھوڑ دیا کہ اس کی ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گی، تو اس شخص نے دراصل عمرو بن امیہ ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس اسی دوران کوئی 2 لوگ آئے تھے جو کہ غیر مسلم تھے، اسی قبیلے سے، اللہ کے رسول نے ان کو وعدہ کر کے امان دے دی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ اب یہ جن کو چھوڑا گیا تھا، جو قیدی تھے ان 70 لوگوں میں کے، اور ان کو آزاد کر دیا گیا، جب یہ وہاں سے نکلے تو آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوگا کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کے باقی کے 69 لوگ شہید کر دیے گئے، تب ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ بتائیے کیا ان کے دل کی کیفیت ہوگی۔ جب انہوں نے اس قبیلے کے 2 آدمیوں کو دیکھا تو نظر پڑتے ہی ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کو اس کا علم ہوا تو چونکہ آپ نے ان کو امان دی تھی اور غلطی سے وہ صحابی نے ان کو قتل کر دیا، تب اللہ کے رسول نے ان دونوں آدمیوں کی دیت ادا کی، خون بہا ادا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول نے اپنے وعدے کو نبھایا، کہ چونکہ اللہ کے رسول ان کو امان دے چکے تھے اور غلطی سے ایک مسلمان نے ان کو قتل کر دیا تو اللہ کے رسول نے ان کا خون بہا ادا کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وعدے کو نبھایا جاتا تھا، حالانکہ وہ قبیلے کی غداری کی بنا پر ان کے ساتھ کتنا بھی سخت سلوک کیا جاتا تو کم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے یہ وعدہ نبھایا، اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا خون بہا ادا کر دیا۔ تو ایسے ایک نہیں کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں وعدے کو پورا کرنے کی مسلمانوں کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. اسی طرح سے جو مظلوم مسلمان مکہ میں تھے اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا چکا تھا، اس میں ایک عتبہ بن اسید بھی تھے جو کہ ابو بصیر کے نام سے مشہور تھے. جب انہوں نے قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ وہ آگئے فرار ہو کر، اور کامیاب بھی ہو گئے تھے مدینہ پہنچنے میں، تو جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ جاتا ہے بھاگ کر یا کیسے بھی، تو مدینہ والوں کو لازمی ہوگا کہ وہ اس کو واپس کرے، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے آتا ہے واپس مکہ، جو مسلمان ہوا تھا خدا نہ خواستہ واپس وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ ساری شرائط دراصل ان کے فیور کی تھی، اس لیے تو عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے تھے. تو یہ جو صحابی ہے ابو بصیر، جب یہ آگئے مدینہ وہاں سے فرار ہو کر، مکہ والوں نے کہا کہ معاہدے کی روح سے آپ ان کو واپس بھیج دیں گے. اب آپ سوچیں ذرا کہ ظلم و ستم سہنے کے لیے واپس مکہ جانا کیا ان کے صحابی کا دل کر رہا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا، لہٰذا واپس چلے جاؤ. تو آپ دیکھنے کے کس طرح سے وعدے کو، کس طرح سے معاہدات کو نبھایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ وعدے کو پورا کیا گیا، اور اس کی تعریف تو دشمن بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کا جو وعدے نبھانے کا یہ جو معاملات تھے اس کی تعریف یہود نے بھی کی ہے، اور اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے تبری کی جلد میں غزوہ خندق کے موقع پر. اور وہ لوگ اللہ کے رسول کی اس خوبی کا اعتراف کرتے تھے جنگ احزاب کے موقع پر، جب یہود کے قبیلے بنو نذیر کے سردار حوی ابن اختب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو عہد شکنی پر مجبور کیا، تو کعب نے کہا، یعنی کعب نے اسے کہا، انی لم ارا من محمد الا صدقا و وفا، کہ میں نے ہمیشہ محمد کو سچا اور عہد کو پورا کرنے والا دیکھا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم نے بھی اللہ کے رسول کی تعریف کی، حالانکہ یہ یہودی دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تعریف کی کہ نہیں ہم کیوں عہد کو توڑیں، اللہ کے رسول کو ہم نے ہمیشہ عہد کا پابند دیکھا ہے. پھر یہ خوبی جو تھی وعدے کو پورا کرنے کی، صرف اللہ کے رسول کی ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام بھی اسی نقش قدم پر چلتے رہے. آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ لوگوں نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہوگی، تو جب شام کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اور چونکہ اس زمانے میں شہروں کی فصیلیں ہوا کرتی تھیں بڑی بڑی اور کئی دروازے ہوا کرتے تھے، ایک طرف سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سپہ سالار فوج کے، اور ایک طرف سے خالد بن ولید تھے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سائیڈ میں تھے، اس سائیڈ میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لوگوں نے کسی طرح سے دیوار پر چڑھ کر اندر فصیل کے اندر چلے گئے، قلعے کے اندر چلے گئے، شہر کے اندر چلے گئے، اور اندر سے جا کر دروازہ کھول دیا. تو اب کیا تھا، مطلب کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، مسلمانوں نے دروازہ کھول دیا، تب وہ شہر مسلمانوں کا ہو گیا دیکھا جائے تو. لیکن دوسری طرف سے ادھر کے دروازے سے جب ان عیسائیوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ اچھا مسلمان اب فتح پانے والے ہیں اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، انہوں نے یہ ہوشیاری اور چالاکی کی کہ جو بات ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں معلوم تھی اس سائیڈ میں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، انہوں نے فوراً ابو عبیدہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہم سے آپ اس پر معاہدہ کر لیجیے. اب جب ابو عبیدہ اور خالد بن ولید آمنے سامنے ہوئے، تو خالد بن ولید نے کہا کہ ہم تو فتح پا چکے تھے ان پر، اب معاہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جزیہ کی ضرورت ہی نہیں ہم کو، ہم فاتح ہیں اور یہ مفتوح شہر ہے. لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا کہ جو وعدہ ہو چکا، جو وعدہ دیا جا چکا، لہٰذا اس کی پاسداری کی جائے گی. حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز میں قلعے میں داخل ہو گئے تھے، جو مفتوحہ علاقہ تھا وہ واپس اہل دمشق کو واپس دے دیا گیا. کیوں؟ صرف ان کے وعدے کی وجہ سے. پھر اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جب یہی شام کی فتوحات چل رہی تھی، تو عیسائیوں کے ایک بادشاہ نے اپنے سفیر کو بھیجا بات چیت کرنے کے لیے. جب وہ سفیر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا مسلمان با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں. یہ پرکیف نظارہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. اس نے اس کے بعد میں مسلمانوں سے کچھ سوالات کیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جس کا ابو عبیدہ نے بہت ہی بہترین جواب دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شخص جو جارج نامی شخص تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب میں عیسائیوں میں واپس نہیں جانا چاہتا. لیکن ابو عبیدہ نے صرف اس خیال سے کہ رومیوں کو مسلمانوں کی طرف سے بد عہدی کا گمان پیدا نہ ہو، جارج کو مجبور کیا کہ جاؤ ان سے بات چیت کرو اور ایک دفعہ ضرور وہاں جاؤ اور اصل صورتحال سے انہیں اس کی اطلاع دے دو ان کو، اور اس کے بعد بھلے ہی واپس آ جانا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کس طرح سے وعدہ نبھایا، اور وعدہ نبھانے کی وجہ سے کئی دفعہ مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عیسائی دنیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے. ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کس قدر غداری اور دھوکہ دے کر مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور ان کا مال ضبط کر لیا گیا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں, حالانکہ یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ وعدہ نبھانے والا کون ہے. تو یہاں پر اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کیفا, کہ اب ان مشرکین کے لیے بھلا کیسے عہد ہو سکتا ہے, اب کوئی وعدہ نہیں, سارے وعدے ختم, کیونکہ علی الاعلان یہ وہاں پر بتا دیا گیا تھا کہ 4 مہینے ہیں تمہارے لیے, اب چھوڑ دو. تو پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. تو بلا وجہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اگر سامنے والا اپنے آپ کو سرینڈر کر دے رہا ہے, سامنے والے نے اپنے آپ کو امن میں رکھا ہے اور ان کی وجہ سے تم محفوظ ہو, وہ غداری نہیں کر رہے ہیں, تو بلا وجہ پھر تم ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. کیف وان یظہر علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتاب قلوبہم واکثرہم فاسقون. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں, تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں, اور اکثر ان میں کے فاسق ہیں. یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا, جو بنی کنان اور بنی خزا اور بنی زمرہ کے بارے میں, جو صلح حدیبیہ میں کچھ کفار مکہ کے حلیف تھے اور کچھ مسلمانوں کے حلیف تھے, تو جب کفار مکہ نے خود معاہدہ توڑ دیا تو وہ معاہدہ ختم ہو گیا. اب یہاں پر جو کیفہ کا جو لفظ آیا ہے, اس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیفہ دراصل اہل کتاب کے لیے ہے, یہود کے لیے, کیونکہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے آگے جو بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی آیت کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں. تو یہ قیمت, یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قیمت مشرکین تو نہیں لگاتے تھے, یہ تو یہود ہی کے پاس کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ مشرکین مکہ کی پہلے بات کی گئی اور اب جو ہے یہاں پر یہود کی بات کی جا رہی ہے. تو بظاہر وہ سامنے آ کر اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو عہد کے پاسدار ہیں, ہم اپنی طرف سے ہم نے عہد کو پورا کیا ہے. تو زبان سے جو وہ کہتے ہیں وہ دراصل اس کے پابندی نہیں کرتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, اندر سے غداری کرتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ اصل ان کا کام ہے. تو جو بد عہد قوم ہوتی ہے ان کے جو اوصاف ہیں, وہ لوگ کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنے ذاتی فائدوں کے لیے وہ کوئی معاہدے کو دیکھتے نہیں, نہ اس کی پابندی کرتے ہیں, بلکہ اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو جب کسی بھی قوم کا اخلاق تباہ اور برباد ہوتا ہے تو وہ لوگ وعدے کی خلاف ورزی بھی کرنے لگتے ہیں, اور ایسے سارے اخلاقی کاموں کو یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہ اپنے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں. پھر وہ اسی پر بس نہیں کرتے, بلکہ اور دوسرے لوگوں کو بھی بدعہدی پر اکساتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے, کہ جو وعدے کو نبھانے والے ہوں, جو قرارداد جو ہوئی ہے اس کو پورا کرنے والے ہوں. تو یہ دوسرے مشرکین سے کیسے عہد ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب تم پر وہ قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ نہ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جتنے لوگ مسلمان ہو کر آ رہے تھے تبھی ان کے بہت سارے رشتے دار تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ایک طرح سے دیکھا جائے تو مشکل کا مقام تھا, ایک ایسی کریٹیکل کنڈیشن تھی کہ کیا کریں, رشتے دار بھی ہیں اور پھر دشمن بھی ہیں, تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان کے لیے تم اپنے دل میں نرمی نہ رکھو, کیونکہ یہ لوگ تمہارے لیے دل میں نرمی نہیں رکھتے. جب ان کو موقع ملے گا تمہاری ہر چیز کو نقصان پہنچائیں گے, کیونکہ یہ اپنے ذاتی فائدے دیکھتے ہیں, ان کو رشتے داروں سے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی اسلام کو ماننے والوں سے. تو یہ اپنے منہوں سے وہ کہتے ہیں, یعنی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں. یعنی بظاہر تو وہ صلح کی شرطیں پیش کرتے ہیں مگر دل میں بدعہدی کا ارادہ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ابھی جو سارے ہم نے واقعات پڑھے تو یہ تجربے سے بات ثابت ہو گئی کہ ہمیشہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف غداری کی اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی. اور ان کو دراصل ہانے کے دیکھا جائے تو وعدہ کرنا یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے, چاہے کوئی مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, لیکن یہ لوگ وعدہ توڑنے میں اس کو کوئی برا نہیں جانتے. تو اس سے ان کی اخلاق کی حالت پتہ چلتی ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی انہم سا ما کانوا یعملون، انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے، بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کی آیت ان کو بھلائی اور راستی اور قانون حق کی پابندی کی طرف بلاتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کے فائدوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی ان کو دنیا کے فائدے زیادہ پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں بنسبت اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کے، یعنی اپنے خواہش نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور خواہش نفس کے پیچھے بے لگام ہو رہے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے سامنے بھی یہ دو حالت آتی ہیں، دو سچویشنز آتی ہیں۔ اب وہ کیا مومن کیا کرتا ہے کہ اگر وہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ فائدوں کو چھوڑ دے گا اور عہد کی پابندی کرے گا، لیکن جو کافر اور منافق ہوتے ہیں یا اہل کتاب میں سے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہمیشہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کی اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو پیچھے ڈال دیا۔ پھر یہ جو ظالم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیت کو بیچا، یہ صرف اللہ کی آیت کو بیچتے ہی نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے آگے یہ دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی پابندیاں وہ اہم نہیں تھیں، بلکہ دنیا کے فائدے ان کے نزدیک تھے۔ تو دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ کیا کیا، فصدوا عن سبیلی، اللہ کے راستے میں بیٹھ گئے سدے راہ بن کر، یعنی خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی اسلام کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ تو یہ تو اور بھی بڑھ کر برا کام ہوا کہ دعوت حق کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ اب کوئی اگر اسلام لانا بھی چاہتا تو یہ اس کے دل میں شک و شبہات پیدا کرتے یا مسلمانوں کے خلاف ان کو اکساتے رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کعب بن اشرف جب جنگ بدر فتح ہوئی تو اس کی جلن کا یہ حال تھا کہ اس نے کہا تھا کہ آج ہمارے لیے زمین کی پیٹ بہتر ہے، یعنی ہم کو زمین کے اندر ہونا چاہیے تھا، دفن ہونا چاہیے تھا اس کے پیٹ سے بہتر، یعنی اوپر حصے میں ہونے کی بجائے ہم کو زمین کے اندر ہونا چاہیے تھا، کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار ہار گئے۔ یعنی اس کی ساری ہمدردیاں کس کے ساتھ تھی، کفار مکہ کے ساتھ، حالانکہ وہ اہل کتاب میں سے تھا، اور اس نے جا کر وہاں پر کفار مکہ کو اس قدر جوش دلایا اور بھڑکایا، اسی کا نتیجہ تھا کہ جنگ احد پیش آئی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، خود بھی تو قبول نہیں کرتے تھے اسلام کو، نہ اسلام کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی خیر خواہی تھی اہل کتاب کے دل میں، بلکہ الٹا جا کر دوسروں کو بھی بہکاتے تھے اور ان کو بھی اسلام کی طرف آنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ اور بھی ان کا بڑا جرم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو تو بیچا ہی بیچا، ساتھ میں اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر بیٹھ گئے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برے کرتوت ہیں، یا بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ کس قدر انہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ بظاہر تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا دنیا میں تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے، دھوکہ دے کر، فریب سے، اپنی چال بازیوں سے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہ کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو دبانے کے لیے، لیکن حق تو آخر حق ہے اور حق ہی غالب آ کر رہا۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اب یہاں جو بات کی گئی ہے کہ یہ لوگ تو، یعنی تم، چونکہ تم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے، لیکن ان کو تمہارے لیے کوئی، ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، ان کو تمہارا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کا جو لفظ آیا ہے، دراصل یہ قرابت کے معنوں میں آیا ہے، الف لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں رشتہ داروں سے کیا ہوا عہد و پیمان۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، یعنی ان کو تو تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کی ساری دلچسپیاں کفر اور شرک کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کے دل میں ہمدردی تھی نا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور معاملہ ایسا تھا کہ اب کیا کریں، کہ اب یہ کفار مکہ کوئی جو مشرکین عرب تھے، ان کو وہاں سے، عرب سے نکالا بھی جا رہا تھا، وہ وہاں رہ بھی نہیں سکتے تھے، تو سر سے وہ مسلمانوں کے دل میں خیالات آ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ دراصل تمہارے بارے میں ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ تو اللہ کے معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہیں، اور ذمہ کے معنی ہے عہد کے۔ یعنی ان مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو کسی رشتہ داری اور عہد کا پاس نہیں کریں گے، تو پھر تم کیوں ان کے تعلق سے اس طرح سے پریشان ہوتے ہو؟ ذمہ کہتے ہیں عہد کو، زال میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ عہد کی ایک قسم ہے، عہد وفاداری امان حفاظت، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں، ذمہ داری عہد امان، اور ذمی وہ غیر مسلم شخص کو کہا جاتا ہے جو عہد و پیمان کی بنا پر دارالسلام میں مسلمانوں کو جزیہ ادا کر کے ان کی امان اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب کوئی ذمی لفظ بہت آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں، اور اس کو اتنا زیادہ غلط اس کی لوگوں کے سامنے تشریح کی گئی ہے، لوگ اس کے بارے میں بہت غلط باتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ ذمی کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری میں۔ جب ایک غیر مسلم شخص مسلمانوں کی مملکت میں رہتا ہے اور ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کے پورے حقوق اس کو حاصل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ذمے اس کی حفاظت کرنا لازم ہے، اور پوری طرح اس کو شہری حقوق حاصل ہوں گے، ایون اس کو اپنے مذہب کی آزادی بھی ہے، ہر چیز کی آزادی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل تو ہم ہر کوئی ٹیکس ادا کرتا ہے تو ہمیں تو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، یا حکومت کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اگر مسلمان گورنمنٹ ٹیکس لیتی تھی غیر مسلموں سے تو وہ ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اس پر انہوں نے کتابیں لکھ دی ظلم کے تعلق سے کہ مسلمانوں کا ظلم تھا غیر مسلموں پر، جبکہ آج بھی مسلمان خود غیر مسلموں کی کنٹری میں رہتے ہیں اور ان کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی ظلم نہیں ہوا۔ تو وہی قانون ان کے اپنے لیے کچھ اور ہے اور ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر ان ذمیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، وہ لوگ جو کہ اسلامی ریاست کے شہری ہیں تو ان کو سارے حقوق حاصل ہوں گے، لیکن اگر وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے کوئی ایسی سرگرمیاں کر رہے ہیں جو کہ حکومت کے خلاف ہوتی ہیں، یا مسلمانوں کا یا دین اسلام کا یا رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، تب پھر ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی ان کے خلاف پھر کارروائی کی جائے گی۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ وہ ان تابو، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو نماز دراصل اسلام کا بہت ہی بنیادی اور اہم رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بہت سارے پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ نماز میں انسان قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا اعتراف کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ناک ٹیک دیتا ہے نا انسان۔ تو عبادت کی ساری صورتیں اگر دیکھا جائے تو یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اور پھر دوسرا جو اہم فریضہ ہے اسلام میں وہ ہے زکوٰۃ، جس میں انسان اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی زکوٰۃ میں شامل ہے۔ اور زکوٰۃ سے آپ دیکھیں فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ معاشرے کو ہی کو فائدہ ہوتا ہے، ضرورت مند لوگ ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، ان کا کون خیال کرے گا؟ تو زکوٰۃ دینے سے دراصل ایک انسان کے دل کے اندر ایک ہمدردی پیدا کی جاتی ہے کہ اس کو دوسروں کا بھی خیال ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا، جس میں ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی تھی۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر جو ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے ذمہ داری میں رہتے ہوں، مسلمانوں کے شہروں میں رہتے ہوں، اور اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے لیے اپنی آیات کو یا اپنے احکامات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ جان لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا، وَمَن لَّمْ يَزِكَّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں۔ اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ضروری ہے، جس طرح سے نماز کو اہم سمجھا گیا ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اہم ہے۔ تو یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف توبہ کر لینے سے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ وہ توبہ کرنے کے بعد، یعنی کوئی بھی شخص اگر ایمان لاتا ہے تو جب تک اس کے بعد وہ نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دینی بھائی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن ایسی تھی جو 4 مہینے کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ زبان سے ایمان لے آ رہے تھے، یعنی ان کو صرف یہ ڈر تھا کہ ہم کو اپنی جگہیں چھوڑنی پڑے گی، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ چلو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے تو اس میں کیا قباحت ہے، کیونکہ ان لوگوں کا رہن سہن، پہننا اوڑھنا سب تو ایک ہی جیسا تھا، زبان ایک ہی تھی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ صرف ان کا زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ نماز اور زکوٰۃ نہ دیں. اسی بنا پر جب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابوبکر صدیق نے ان سے جنگ کی تھی. تو کہا گیا کہ وہ دینی بھائی اسی وقت ہوں گے جب یہ شرائط کو وہ پورا کریں, یعنی نماز بھی پڑھیں اور ساتھ میں زکوٰۃ بھی دیں, تب ہی وہ مسلمان ہونے کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. جو مسلمان سوسائٹی میں ان کو جو حقوق دیے جائیں گے وہ اسی بنا پر دیے جائیں گے, ادروائز نہیں. یعنی اگر وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کا مطلب پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ أَحَدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے شروع کرنے لگیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو, کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے. یہ سب کہنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے عہد سے پھرتا ہے یا جنہوں نے وعدے کیے ہیں اور کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے عہد کی, تو پھر تم بھی کیا کرو, ان کے سامنے عہد کو ختم کر دو. وَإِن نَقَصُوا, کہ اگر وہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالیں یا جو انہوں نے قسمیں کھائی تھی ان قسموں کی خلاف ورزی کریں, قسم توڑ دیں یا عہد کو توڑ دیں اپنے عہد کے بعد, یا پھر تعانوا فی دینکم, تمہارے دین میں تم پر طنز کریں, تمہارا مذاق اڑائیں, دین اسلام کا مذاق اڑائیں. تو سیاق و سباق سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر کفر کو چھوڑ کر جو اسلام قبول کرنے کا عہد ہے, اب اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد بظاہر تو وہ مسلمان بن گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے, اس کے بظاہر ہر چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اسلام پسند نہیں, تو پھر کیا ہوگا, ایسے لوگوں سے تم کو نپٹنا ہوگا. یعنی دین اسلام کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے, نہ اللہ کا, نہ اللہ کے رسول کا, نہ دینی احکامات کا. اور آج افسوس ہوتا ہے, یقین جانیے کہ یہ کام تو پہلے منافق کیا کرتے تھے یا مشرک کیا کرتے تھے یا یہود کیا کرتے تھے, لیکن آج ہمارے خود اپنے مسلمان یہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو ایمان یہاں پر آیا ہے دراصل یہ یمین کی جمع ہے اور اس کے معنی قسم کے ہیں, اور ائمہ امام کی جمع ہے, اس سے مراد پیشوا اور لیڈر ہیں. تو یعنی اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں تان کریں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. یہ جو کفر کے لیڈر ہیں, پیشوا ہیں, ان سے پھر تم لڑائی کرو, اور ہو سکتا ہے یہ لڑائی کرنے سے اپنے کفر سے پھر یہ لوگ باز آ جائیں. اسی بنا پر جو علماء کرام ہیں, جو مختلف ہمارے یہاں پر فقہی مسلک ہیں, اس میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ لوگ کوئی اسلامی ملک میں اگر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے اگر وہ وعدہ نہیں توڑتا ہے صرف مذاق کرتا ہے, یعنی دین اسلام پر طنز کرتا ہے مذاق کرتا ہے, تو وہ کہتے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ قرآن نے ان سے قتال کے لیے دو چیزیں ذکر کی ہیں, اس لیے جب تک وہ دونوں چیزوں کا ارتکاب نہیں کرے گا تب تک قتل نہیں کیا جائے گا اس کو. اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے, جو میجورٹی والا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تعانی فی الدین کا مطلب ہے نقض عہد بھی اس سے قرار دیا ہے انہوں نے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو دین اسلام پر طنز کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, تانے کس رہا ہے اسلام پر, تو اس کا مطلب ہے اس نے خود سے عہد کی خلاف ورزی کر دی. تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, لہٰذا ایسے ذمی آدمی کا قتل جائز ہے. اور اسی بنا پر آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو بھی اسلامی حکومتیں ہیں وہاں پر یہ بات ہے لکھی ہوئی قانون میں کہ جو بھی اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے گا, جس نے اللہ کے یعنی توہین رسالت کا جو قانون ہے وہ اسی آیت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ دین اسلام کا مذاق اڑانا جائز نہیں, شاعر کا مذاق اڑانا جائز نہیں. یہ کام غیر مسلم تو کیا کریں گے, آج ہمارے خود مسلمان مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا نا, آپ نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اپنے ہی یعنی لا علمی اور غفلت کی بنا پر بعض لوگ اور بعض لوگ جان بوجھ کر کئی چیزوں کا مذاق بنایا جاتا ہے, اس کے اوپر لطیفے بنا رکھے ہیں, طنز کرتے ہیں, بعض اوقات اللہ کے رسول کی ذات کو بھی نہیں چھوڑتے, ان پر بھی طنز کیا جاتا ہے. جو آپ کی ازواج کا معاملہ تھا, تعدد ازواج کا معاملہ, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے, خود ہمارے مسلمان, اور ایک مذاق بنا لیا چار شادیوں کو یا اس طرح کی چیزوں کو. تو یہ چیز درست نہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا سخت اقدام ان کے خلاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو عہد کے خلاف ورزی کریں اور دین میں تانہ زنی کریں, اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور دین پر حملے کرنے شروع کر دیں. تو یہ جو وطعنوا فی دینکم کا مطلب کچھ مفسرین نے اس کے یہ بھی کیے کہ دین پر حملے کرنا شروع کر دیں، یعنی وہ اپنے صرف زبان سے اگر ایسا کرتے ہیں تو بھی دراصل کیا کر رہے ہیں وہ، کہ ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر، تو پھر ایسی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آیت نمبر 13، الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اب یہاں پر جو بات ابھی تک چل رہی تھی، اب یہاں سے رخ تقریر کا رخ مڑ گیا ہے اور مسلمانوں کی جانب ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے دین کے معاملے میں جنگ پر ابھارنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں دین کی خاطر کسی رشتہ دار سے، قرابت دار سے بھی لڑنا پڑے تو تم ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کی خاطر تم لڑو. اور یہ اس وقت کی سچویشن کو ہم کو سامنے رکھنا ہوگا کہ اس وقت سچویشن کیا تھی، یعنی اپنے ہی بھائی بند آگے تھے، ایک بھائی مسلمان تھا تو ایک بھائی غیر مسلم، بھائی مسلمان تو بہن غیر مسلم، شوہر مسلمان تو بیوی غیر مسلم، تو بہت قریبی رشتے تھے دیکھا جائے تو، اور یہ بہت ہی مشکل وقت تھا. تو ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم ان سے نہ لڑو گے جو اپنے عہد کو توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے رسول کو ملک سے باہر نکال دیا تھا. یہاں پر قوم نکسو کا جو مطلب ہے، یہ صلح حدیبیہ کی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے کیا کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس کو خود انہی نے توڑ ڈالا. اور یہاں پر جو بدعو کا لفظ آیا ہے، بدعوکم، تم سے ابتدا کی، تو با دال حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، انوکھی چیز جو پہلی بار دیکھنے میں آئے. تو دیکھا جائے تو ہمیشہ ابتدا انہوں نے ہی کی، ہمیشہ عہد کی خلاف ورزی وہی کرتے تھے، شروعات ان کی طرف سے ہوتی تھی. اور پھر یہاں پر انہوں نے جو اللہ کے رسول کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، وہمو باخراج، جب دار الندوہ میں اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں چل رہی تھیں اور یہ مشورہ کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، ان کو نکالا جائے، رکھا جائے، قتل کر دیا جائے، تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں پر ایک تو مکہ کا راستہ روک دیا، ان کو وہاں پر عمرہ نہیں کرنے دیا، پھر دین کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اس وقت بھی ان لوگوں نے خود ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی، حالانکہ اپنی مرضی سے انہوں نے معاہدہ لکھوایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے خود خلاف ورزی کی. پھر جب سورۃ توبہ نازل ہوئی، فتح مکہ ہوا، پھر حج کا موقع آیا، تو اس وقت اعلان برات کیا گیا، اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے تو اس سے مسلمانوں کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا اور ڈر تھا کہ اب پورے عرب میں جنگ کی آگ بھڑک جائے گی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ عرب کے جو مشرقین ہیں اتنی آسانی سے عرب کا علاقہ چھوڑ دیں گے. اور واقعی میں صحیح بات تھی، جو لوگ وہاں صدیوں سے آباد تھے اور کعبے کا متولی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور کعبے کی وجہ سے ان کو بہت سارے فائدے حاصل تھے، ان کی تجارت، ان کی ہر چیز، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملات اس طرح سے پلٹائے کہ یہ وفد کے وفد بعد میں آنے لگے، آگے کی آیت میں ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان سے جنگ کیوں نہیں کرو گے، یا انہوں نے جب عہد کی خلاف ورزی کی ہے تو تم کو بھی ان کے مقابلے میں آنا چاہیے، تم ان سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو ایک فطری بات تھی اگر دیکھا جائے تو، کہ جب چار مہینے کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ اب کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور جگہ جگہ جنگ چھڑ جائے گی، اور اس وقت بھی مشرقین عرب کی آبادی بنسبت مسلمانوں کی زیادہ تھی تعداد، تو چاہے تو وہ جنگ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ان کے دلوں میں ڈالا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا گوارا کیا لیکن اسلام کے خلاف جنگ کرنا گوارا نہیں کی. اور کچھ لوگ، ظاہر سی بات ہے اس میں، کچھ لوگ دل سے ایمان لائے تھے اور کچھ لوگ صرف زبان سے ایمان لائے تھے، لیکن بہرحال وہ نام کے طور پر ہی صحیح مسلمان ہو گئے. تو یہاں پر الا کہہ کر، جو کہ ایک طرح سے ابھارنے والے لفظ کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، جس سے رغبت دلائی جا رہی ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں. الا تقاتلون قوما، کہ تم کیوں نہ جنگ کرو گے، کہ تم کیوں نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو خود عہد کو توڑتے ہیں، اور تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل اور خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس آیت میں اشارہ دیا گیا ہے ہلکا سا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حالت پیش آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں رہنے دے گا، کیونکہ 13 سال مسلمان کفار مکہ کے ہاتھوں بہت تکلیف اٹھا چکے تھے، ہزیمتیں اٹھا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہارے دل میں ایک کڑھن ہے، ایک جلن ہے کہ کفار مکہ نے تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا، تو اللہ تعالیٰ وہ جلن کو مٹا دے گا اور تم کو ٹھنڈا کر دے گا، تمہارے دلوں کو، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، اور تمہارے دل میں جو غصہ ہے اس کو ختم کر دے گا۔ کیوں، کیسے؟ کہ یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے یا سرنگو ہو کر تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اور یہ واقعات ہوئے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح دلوائی، اور پھر کس طرح سے عام مسلمانوں کے ہاتھوں بڑے بڑے سرداروں نے قریش مارے گئے، یعنی آپ کو معلوم ہوگا ابو جہل کس کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، یا پھر انہیں اتنی تکلیفیں یعنی زخم پہنچے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر مسلمان جو ظلم و ستم برداشت کرتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے معاملہ اس طرح سے کیا کہ انہیں کمزور اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان بڑے بڑے سرداران کو سزا دلوائی، پٹواتا رہا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے اور جو دلوں میں رنجشیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ پھر انہیں مغرور کافروں میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا توبہ کی توفیق دی اور وہ مسلمان بن گئے۔ تو ایسی مثالیں بہت بے شمار ہم کو ملیں گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فائدے مسلمانوں کو پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور ان سے تم جنگ کیوں نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ خود تم سے جنگ کر چکے ہیں، وہ تم کو تکلیفیں دیتے رہے ہیں۔ تو جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان میں سے مشرکوں میں سے بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور دانا ہے۔ اور واقعی میں ایسا ہوا، ہم سب دیکھتے ہیں کہ وفد کے وفد دراصل آنے لگے تھے، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی اور لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہونے لگے۔ تو اسی لیے جو 9 ہجری کا سال تھا اس کو عام الوفود کہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے تھے مدینہ، جو وفد کے وفد آ رہے تھے، وفود کی شکل میں مدینہ لوگ آ رہے تھے، تقریباً 70 کے قریب بتائی جاتی ہے ایسے وفود کی تعداد، یعنی اتنی کثرت سے وفود آئے، گروپ کے گروپ آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسی بات کا اشارہ ہے اس آیت میں، اور وہ خوشخبری دی گئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوئے، کہ کثرت سے لوگ آ کر اسلام قبول کرتے رہے، کیونکہ ایک تو وہ اعلان کیا گیا تھا حج کے موقع پر جو کہ شروع میں ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہاں پر امتحان کی بات کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کو امتحان لینا ہے تمہارا، یعنی ایسے ہی سب کچھ نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون تم میں سے مومن ہے۔ تو امتحان لیے بغیر کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کون مومن ہے؟ تو جہاد کا امتحان، جہاد کے ذریعے سے امتحان لیا گیا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اور ولیجہ کا مطلب ہوتا ہے گہرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ مسلمان اس وقت ایسی حالت میں گھرے ہوئے تھے کہ ان کے رشتہ دار جن سے وہ محبت کرتے تھے تو وہ مشرک تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے دوستانہ تعلقات نہ رکھو، یہ منع کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش تھی دراصل میں، اور اس میں مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کیا گیا ہے کہ جنہوں نے ایسی حالت میں بھی اپنے خود کے رشتہ داروں کو ان سے دوری اختیار کی، تو وہ اصل مومن اور اصل مخلص مسلمان تھے۔ ولیجہ کا مطلب ہوتا ہے واو لام جیم، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اندرونی دوست کو کہتے ہیں۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہوں گے نا تولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تعالیٰ پروتا ہوا لے آتا ہے دن میں سے رات کو یا رات میں سے دن کو، یا نکالتا ہے دن کو رات میں سے۔ تو وہ چیز جو دل میں داخل ہو جائے، تو جہاد بھی محض تلوار سے لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نفس سے بھی آپ کو ثابت کرنا ہے، اور نفس کا جہاد یہ ہے کہ آپ کی محبتوں کا معیار بدل جائے، یعنی آپ کو وہی چیز محبوب رہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ بیرونی معاملہ سے نہیں ہوتا ہے، اس کا معاملہ دل سے ہے دراصل ولیجہ، اس لیے یہاں پر ولیجہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ولی کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا گیا، کہ داخل ہونا۔ اور ویسے بھی کسی وادی یا کسی غار میں داخل ہونے کو ولیجہ کہتے ہیں، جہاں پر انسان بارش سے بچنے کے لیے جب پناہ لے لیتے ہیں تو اس غار کو بھی یہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ امتحان تھا مسلمانوں کا، ایک انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کا پہلا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، رسول کی محبت کتنی ہے، اور پھر اپنے رشتہ داروں کی کتنی ہے، درجہ بدرجہ پھر تمام مومنین کی محبت آ جاتی ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ساری قوتیں، آپ کی ساری حسیات کس کے لیے لگے؟ اللہ کی خاطر۔ وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ پورے کے پورے اللہ کے لیے ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ کی خاطر ہو، محبت اللہ کی خاطر ہو، دشمنی اللہ کی خاطر ہو، کیوں ایمان کو کامل کہا گیا ہے نا اس صورت میں، کہ جس نے اللہ کی خاطر دیا اس نے اپنا ایمان کمپلیٹ کر لیا، جس نے روکا تو اللہ کی خاطر روکا۔ تو یہ سب ایمان کے مکمل ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو تم کو اپنے نفس سے بھی مجاہدہ کرنا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یعنی ایک انسان انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اپنے رب کو نہیں دے سکتا دھوکہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ مومن کو ہی دلی دوست بنائے، کسی غیر مسلم کو نہیں، چاہے وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مخلص مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا، خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ان جو قیدی ہیں ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے، کہ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، جو جنگ بدر میں قیدی آئے تھے۔ تو یہ ایمان کا اور اسلام کا امتحان تھا، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ صرف اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا عمر تمہارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر سوچا، غور کیا، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اب اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الان یا عمر، ہاں اب تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ تو ایمان صرف زبان سے لانے کا نام نہیں ہے، صرف زبان سے کلمہ کہہ دینے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کو اپنے ایمان کا جو امتحان دینا ہے اور ثابت کر کے دکھانا ہے کہ آپ مومن ہیں، تو پھر آپ کی ساری ہمدردیاں، آپ کی ساری خیر خواہی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو مومن ہیں، چاہے وہ رشتہ دار بھی نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار ہے آپ کا اور وہ اسلام کے خلاف ہے، تو پھر آپ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کافر کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں۔ ہاں ان سے معاملات آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ مسلمانوں کے راز کی باتیں یا مسلمانوں کے ایسے مفاد کی باتیں آپ کسی غیر مسلم کو نہیں بتا سکتے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہو۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تب یہ دیکھنا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تب یہ جانا ہی نہیں۔ ہم حسبتم کا لفظ ہم قرآن میں اور دو تین جگہ آگے پڑھیں گے، اور دراصل یہ امتحان لینے کا ایک انداز ہے، اس کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ تم بس اچھا زبان سے تم نے ایمان لا لیے، پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، ختم ہو گیا تمہارا امتحان؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو جاننا ہے کہ کون جہاد کرتا ہے تم میں سے، اور پھر مومنین کے سوا کسی اور کو تم جگری دوست بھی نہ بناؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی بھر جدوجہد کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ایک مجاہد میدان جنگ میں ہی مجاہدہ نہیں کرتا، جہاد نہیں کرتا، بلکہ اس کو پہلے سے اپنے نفس کو تیار کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کی محبت اپنے دل سے نکالنی ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تبھی وہ ایک صحیح مجاہد بن سکتا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں، اپنے ہم اندر سے مجاہدہ کریں، اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہماری محبتیں، ہماری ہمدردیاں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یا دنیا پرست لوگوں کے لیے، تو ہم کو اپنے نفس کو اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے نفس کو ہم اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.